سمرہ فاطمہ کا سلام۔ اتوار 6 مئی کے سیربین کی بڑی خبر پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملے سے متعلق ہے، جبکہ ایرانی صدر کہتے ہیں کہ جوہری معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اس کے لیے ایک تاریخی پچھتاوا بن جائے گی۔ اس انتباہ کا اصل مخاطب ہے کون؟
میں سمجھتا ہوں دونوں ہیں، عوام بھی ہیں اور امریکہ کو بھی وہ میسج دینا چاہتے ہیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال پنجاب کے شہر ناروال میں فائرنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، جبکہ مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عمر دراز ننگیانہ۔
مقامی پولیس کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ احسن اقبال اپنے حلقے ناروال کے علاقے کنجڑوڑ میں ایک کارنر میٹنگ میں شریک تھے۔ جیسے ہی کارنر میٹنگ ختم ہوئی، وہاں موجود ایک شخص نے ان پر گولی چلائی، جس سے وزیر داخلہ زخمی ہو گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے مطابق فائرنگ سے احسن اقبال کے دائیں کندھے پر گولی لگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مشتبہ حملہ آور کی عمر 20 سے 22 سال بتائی گئی ہے۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ موجودہ جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کی کوشش کی تو اسے پچھتانا پڑے گا، اور ایسے پچھتانا ہوگا جیسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ تفصیلات کے ساتھ شیراز حسن۔
ایرانی صدر کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ بورس جانسن امریکہ کے دورے پر ہیں۔ بورس جانسن کا دورہ ان عالمی کوششوں کے تحت ہے جن کے ذریعے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حسن روحانی نے کہا ہے کہ موجودہ معاہدہ ختم کرنے کی صورت میں ایران مزاحمت کرے گا، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ ایران کے اقدامات کیا ہوں گے۔
خیال رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کی ڈیڈ لائن رواں ہفتے میں ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کوئلہ کانوں کے 2 مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے کانکنوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ ان کانکنوں کی ہلاکت کے خلاف کوئٹہ شہر میں محنت کشوں نے احتجاج کیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان سینٹرل مائنز فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان کا کہنا تھا،
صرف یہ واقعہ نہیں جو 5 مئی کو ہوا ہے، بلکہ اپریل کے مہینے میں بھی 21 لوگ مرے ہیں۔ یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، چونکہ مائنز اونر خود کمپنیاں کام نہیں کر رہی ہے، کام ٹھیکداروں کے حوالے کیا ہے۔ ٹھیکدار کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوئلہ نکالے، ورکر مرتے ہیں تو مرنے دو، یہ مین وجہ ہے۔ اور مائنز انسپیکٹریٹ یا مائن ڈپارٹمنٹ اس صوبے میں اس حوالے سے کوئی نہ تھا اور نہ ہے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تصادم کے دوران 5 مسلح شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ تصادم کی جگہ مظاہرہ کرنے والوں پر فورسز کی فائرنگ سے 5 شہری بھی مارے گئے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
یہ تصادم جنوبی ضلع شوپیان کے بادی گام میں آج صبح شروع ہوا۔ فوج نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں ایک یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیع بٹ اور حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر صدام پاڈر سمیت 5 شدت پسند محصور تھے۔ رفیع بٹ چند روز قبل ہی یونیورسٹی کیمپس سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے حزب المجاہدین میں شمولیت کر لی تھی۔ تصادم کی جگہ ہزاروں لوگوں نے مظاہرے کیے۔ مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی موت ہو گئی۔ ہلاکتوں کے بعد پوری وادی میں کشیدگی کی لہر پھیل گئی ہے۔ حکام نے تمام امتحانات ملتوی کر دیے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ کو معطل کیا گیا ہے۔
لبنان میں تقریباً 10 سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ پارلیمانی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ لبنان میں 2009 میں آخری انتخابات ہوئے تھے۔ لبنانی وزیراعظم سعد الحریری نے بھی آج اپنا ووٹ ڈالا، جبکہ انتخابات کے حتمی اور سرکاری نتائج سوموار اور منگل کو متوقع ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
لبنان میں 2009 کے انتخابات کے بعد 4 سال کی مدت کے لیے حکومت بنی، لیکن پارلیمان نے پڑوسی ملک شام میں عدم استحکام اور ملک کے انتخابی قوانین میں اصلاحات کے نام پر 2 مرتبہ مدت میں توسیع لی۔ اس دوران ووٹنگ کا نظام تبدیل کیا گیا، عضلات کی تعداد کم کی گئی اور تارکین وطن کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ انتخابی مہم میں شامی پناہ گزینوں کا تنازع اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی معیشت نمایاں معاملات رہے۔
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے متحدہ عرب امارات کے حکام سے اپیل کی ہے کہ دبئی کے امیر کی بیٹی شیخہ لطیفہ کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ سارہ حسن۔
شیخہ لطیفہ دبئی کے امیر محمد بن راشد المکتوم کی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آزادی کی زندگی جینے کے لیے ملک سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن عینی شاہدین کے مطابق وہ جس کشتی میں بھاگ رہی تھیں سیکیورٹی اہلکار اسے روک کر واپس دبئی لے آئے تھے۔ اس واقعے کے بعد کسی نے انہیں نہیں دیکھا یا سنا نہیں ہے۔ شیخہ لطیفہ کے گمشدہ ہونے کے بعد ان کے دوستوں نے حکام پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جو ان کے مطابق شیخہ نے اس واقعے سے پہلے ریکارڈ کروایا تھا اور کچھ ہونے کی صورت میں اسے منظر عام پر لانے جانے کو کہا تھا۔
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے خوست میں ایک مسجد میں دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق اس مسجد کو ووٹر رجسٹریشن سینٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات آج کی بڑی خبر کی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نامعلوم شخص کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر داخلہ احسن اقبال اپنے حلقے ناروال کے علاقے کنجڑوڑ میں ایک کارنر میٹنگ میں شریک تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے اس وقت اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں بی بی سی نامہ نگار سارا حسن۔ سارا، تفصیلات کیا ہیں اور تازہ اطلاعات کیا ہیں؟ وزیر داخلہ کی حالت اس وقت کیسی ہے؟
جی سمرا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ نامعلوم شخص کی فائرنگ سے وزیر داخلہ احسن اقبال زخمی ہوئے ہیں، تو میں تازہ ترین اطلاع آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اب تک کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ نامعلوم شخص نہیں تھا بلکہ اسے پتہ لگا لیا گیا ہے۔ اس کا نام عابد ہے اور وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے جس نے وزیر داخلہ احسن اقبال پر فائرنگ کی۔ آج احسن اقبال اپنے آبائی حلقے ناروال کے علاقے کنجرور میں کارنر میٹنگ میں شریک تھے کہ میٹنگ ابھی جاری ہی تھی کہ ایک شخص نے ان کے اوپر فائرنگ کی، اور فائرنگ ان کے دائیں کندھے، فائرنگ کے بعد گولی ان کے دائیں کندھے میں لگی، جس کے بعد احسن اقبال زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے بیٹے احمد اقبال نے مقامی ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور انہیں جلد لاہور منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی ایس ایچ او نے بھی بی بی سی کو بتایا تھا کہ فائرنگ کرنے والا شخص میٹنگ میں ہی موجود تھا اور اس کے بعد اسے حراست میں لیا گیا، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی، تو انہوں نے فوراً ہی اس واقعے کے بعد مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا تھا اور وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ چودھری طلال چودھری نے مقامی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی عمر 20 سے 22 سال ہے۔
جی،
اس کا نام عابد بتایا گیا۔
یہ جو عابد کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں، تو عابد کا تعلق کہاں سے ہے؟ کوئی اور ان کے بارے میں، کوئی اور تفصیلات، محرک کیا تھا اس بارے میں، کوئی اور مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں؟
جی، بی بی سی نے اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد سے بات کی، تو انہوں نے صرف کچھ مزید تفصیلات بتانے سے گریز رہے تھے وہ، اور انہوں نے یہی کہا کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے اور اسے مزید تفتیش جاری ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی پنجاب کو حکم دیا ہے کہ واقعے کی فوراً تحقیقات کی جائے۔ سمراٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مزید اس میں شامل کرنا چاہوں گی بات چیت میں کہ کیونکہ احسن اقبال بڑے ہی زیادہ ووکل رہے ہیں تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران، کہ انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ مذہب کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی نے فرنچائز نہیں کھولی ہے، تو ان کو کئی حلقے اس حوالے سے تنقید کا نشانہ ماضی میں بھی بناتے رہے ہیں۔ ٹویٹر پہ بھی ان کے خلاف بہت ٹرولز ہوئے ہیں، بڑی کیمپین چلی ہیں۔ تو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قتل کے پیچھے کیا محرکات ہیں، لیکن ماضی میں وہ کافی زیادہ بولتے رہے ہیں مذہبی تنظیموں کے خلاف، جو کہ سمجھتی ہیں کہ مذہب صرف ان کی اجارہ داری ہی ہے۔
جی، بہت شکریہ سارا ان تفصیلات کے لیے۔ اور اب رخ کرتے ہیں ایران کا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تو یہ امریکہ کے لیے ایک تاریخی پچھتاوا ثابت ہوگی۔ انہوں نے ایران کی جانب سے جوابی اقدامات کا بھی اشارہ دیا ہے، لیکن نوعیت کو واضح نہیں کیا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
ایران کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب چند دن بعد امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو جاری رکھنا ہے یا نہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے ایک ٹیلی ویژن خطاب کے دوران کہا،
آہی رو کہ طے کرده امریکا اگر بخواهد از برجام خارج شد.
جو راستہ امریکہ نے چنا ہے اس میں اگر امریکہ جوہری معاہدے سے دستبردار ہوتا ہے تو انہیں بہت جلد اپنے اس فیصلے پر پچھتانا پڑے گا.
جدیداً به عنوان رئیس جمهور امریکہ سخنان خودش رو از
مسٹر ٹرمپ کو اقتدار میں آئے ہوئے 15 مہینے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا جوہری معاہدہ درست نہیں. وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس معاہدے کا فائدہ صرف ایران کو ہے. پچھلی حکومت اور عوام نے غلطی کی اور ایران نے انہیں دھوکہ دیا. اس تبصرے میں کوئی منطق نہیں. ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. ہم نے مذاکرات کے دوران 6 ممالک کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور معاہدے تک پہنچے جس کی منظوری اقوام متحدہ نے دی تھی.
دولت قبلی در برجام دچار اشتباه شدن و ایران سر ما کلاه گذاشته.
انہوں نے مزید کہا کہ ایران اس حوالے سے مکمل منصوبہ رکھتا ہے کہ امریکہ کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے. برطانیہ، فرانس اور جرمنی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ معاہدہ تہران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. برطانوی سیکرٹری خارجہ بوریس جانسن امریکہ کے دورے پر ہیں. ان کا دورہ بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کا حصہ ہے. اقوام متحدہ نے بھی امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس معاہدے سے دستبرداری نہ اختیار کریں. ادھر اس ماہ کے آغاز میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے خفیہ ایٹمی فائلیں افشا کی تھیں جن کے مطابق ایران نے خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی تھی. اسرائیل کی جانب سے منظر عام پر لائی جانے والی ان دستاویزات کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کو ایران کے اندر سے حاصل شدہ دستاویزات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانی حکومت سچ نہیں بول رہی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے جن دستاویزات کا جائزہ لیا ہے وہ مستند ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں کیے جانے والے اس معاہدے کے ہمیشہ سے ناقد ہیں نے کہا کہ انہوں نے نیتن یاہو کی پریزنٹیشن کا ایک حصہ دیکھا ہے اور یہ صورتحال ناقابل قبول ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ شروع سے ہی اس معاہدے کو ناقص قرار دیتے رہے ہیں. یاد رہے کہ 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد ایرانی معیشت پر عائد بین الاقوامی پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں جن سے تیل کی برآمدات، تجارت اور بینکنگ سیکٹر متاثر تھے. اس کے بدلے میں ایران نے اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا.
تفصیلات پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار اور اسی موضوع پر میں نے بات کی واشنگٹن میں مقیم عالمی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ایرانی صدر حسن روحانی کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کا اصل مخاطب کون ہے، ایرانی عوام ہی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ جن کو بظاہر مخاطب کیا جا رہا ہے؟
میں سمجھتا ہوں دونوں ہیں، عوام بھی ہیں اور امریکہ کو بھی وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں.
اچھا، ایرانی صدر کا یہ بیان صرف بظاہر بیان ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کوئی ٹھوس تنبیہ ہے جسے امریکہ کو بڑی سنجیدگی سے زیر غور لانا چاہیے؟
دیکھیے، سنجیدگی امریکہ میں ہے نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں. ایران کے فارن منسٹر نے بیان یہی دیا ہے، ایران کے پریزیڈنٹ نے بھی بیان یہی دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس ڈیل کو چھوڑا تو ایران ابینڈن کر دے گا اپنی طرف سے اس کو. اور یہ بہت کنسسٹنٹلی جو ہے دونوں طرف سے دونوں رسپانسبل آفیشل جو ہیں ایران کی وہ باتیں بیان دے رہے ہیں. امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کی بے حد سخت نقاد ہے اور وہ اس کو اکیوز دے رہے ہیں اسرائیل سے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ٹینشن بڑھ رہا ہے، اس میں جو ہے نیوکلیئر ڈیل بہت سخت خطرے میں نظر آتی.
اچھا، 12 مئی کو اگر صدر ٹرمپ واقعی اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے امریکی علیحدگی باقی فریقوں کو بھی مجبور کر دے گی کیا کہ وہ معاہدے کو ترک کر دیں؟ جیسے فرانس ہے، چین ہے، جرمنی
ہے. ای یو نے کہہ دیا ہے، یورپین یونین نے کہہ دیا ہے کہ نہیں، یہ یونیلیٹرل ڈیل نہیں ہے. اس میں جو P5+1 جو ممبرز ہیں اس کے، جو انہوں نے سائن کیا ہے، ان کو اپنا ڈیسیجن خود لینا ہوگا. تو ای یو کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کو ڈیل کو مت توڑو. پریزیڈنٹ میکرون اور فرانس آئے تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ ڈیل کو مت توڑو. چانسلر اینگلا مرکل آئی تھیں، انہوں نے یہی پیغام دیا. تو ہر طرف سے کہا جا رہا ہے امریکہ کو کہ یہ اس ڈیل کو مت چھوڑیے آپ. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن کیا جائے، اس میں اڈینڈم لگایا جائے، مگر ایران کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ ڈیل کو جو ہے توڑنے میں لگے ہوئے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ اڈینڈم بھی لگائیں گے یا نہ کچھ اس میں اور کوئی ایڈیشن کیے جائیں گے اس میں تو اس کو فالو کریں گے آپ مستقبل میں؟
احرار صاحب یہ معاہدہ اقوام متحدہ کی ضمانت سے ہوا ہے تو اس کا کیا کردار ہوگا؟
میں نہیں سمجھتا کہ اقوام متحدہ کی ضمانت پہ ہوا ہے، یہ جو ہے اس میں بیک گراؤنڈ میں ہے، یو این نہیں چاہتی کہ امریکہ اس کو توڑے، مگر امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں جو ہے یو این بھی توجہ بہت بہت کم دے رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یو این کا کوئی اثر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر۔
رائے صاحب، اگر معاہدہ ختم ہوتا ہے اور ایران جوہری پروگرام پر معاہدے کی عائد کردہ پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے تو کیا وہ دوبارہ بلا روک ٹوک اپنا جوہری پروگرام شروع کر سکے گا؟
بالکل کر سکے گا، ایران کے پاس ریسورسز ہیں، ایران کے پاس نالج ہے، ایران کے جو نیوکلیئر ریسرچ پروگرام چل رہا ہے اس کا پیس بڑھا دے گا، اس کی رفتار بڑھا دے گا، اس کی سوفسٹیکیشن بڑھا دے گا، ایران کے پاس ایکسس ہے جو ورلڈ کے موسٹ سوفسٹیکیٹڈ سرٹیفیکیٹس جو یورینیم انریچمنٹ کی جو مشینیں ہیں وہ ایران کو مل سکتی ہیں، نارتھ کوریا سے بھی تعلقات ہیں ایران کے، تو کئی ایران کے پاس یہ تمام چیزیں ذرائع ہیں، مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایران نے اس کو بین کر دیا تو ٹرمپ بھی نہ صرف دھمکی دیں گے ملٹری ایکشن لینے کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے دور میں امریکہ جو ہے کوشش کر رہا ہے ایک طرح سے کہ یہ ایران کو ملٹری ایکشن لیا جائے ایران کے خلاف، جیسے جارج بش نے کیا تھا صدام کے تعلق سے۔
یہ تھے عالمی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے متحدہ عرب امارات کے حکام سے اپیل کی ہے کہ دبئی کے امیر کی بیٹی شیخہ لطیفہ کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ شیخہ لطیفہ دبئی کے امیر محمد بن راشد المکتوم کی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آزادی کی زندگی جینے کے لیے ملک سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اور اسی موضوع پر مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھی عارف شمیم سے، جو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ عارف، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ دبئی کی شہزادی کی گمشدگی، یہ پوری تفصیلات کیا ہیں اس کہانی کی؟
یا اس میں جو ابھی تک انفارمیشن آئی ہے وہ ہے ایک ان کی سہیلی اور ایک فرانسیسی جاسوس سے جو انفارمیشن ملی ہے کہ وہ چاہ رہی تھیں ملک سے بھاگنا، جو ہمیں ابھی تک انفارمیشن ملی اس کے حوالے سے، اور وہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور وہ ملک سے نکلی بھی، لیکن وہ انڈیا کے شہر گوا کے جب قریب پہنچیں تو ان کو دوبارہ پکڑ لیا گیا اور انہیں واپس جو دبئی لے آئے، اور اس کے بعد سے اب تک ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
اچھا، کوئی ایسا پیغام بھی سامنے آیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شیخ لطیفہ نے اپنی گمشدگی سے کچھ عرصے قبل ریکارڈ کروایا تھا؟
جی،
وہ پیغام کیا ہے؟
جی، جو لوگ ان کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں دبئی کے حکام کو کہ وہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں، انہوں نے یہ اس پیغام کو ان کی ویڈیو نشر کی، اور یہ بھی ان کی جو دوست ہیں جو کہ فن لینڈ سے تعلق تھا جن کا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا اپنی گمشدگی سے تھوڑا پہلے، تو اس پیغام میں، وہ ویڈیو پیغام ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ شاید یہ وہ آخری ویڈیو ہے جو میں بنا رہی ہوں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ یا تو میں مر چکی ہوں یا پھر کسی بھی بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہوں۔ اور وہ اپنے والد کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے والد کو صرف اپنی ساکھ کی فکر ہے۔ تو یہ وہ جو ہے ان کا ویڈیو ریکارڈڈ بیان ہے جو مستند بھی ہے، کیونکہ اس میں خود نظر آ رہی ہیں اور ان کی آواز بھی ہے، اور اس میں جو یہ ان کی کرائی فار ہیلپ ہے یہ بالکل صاف ہمیں نظر آ رہی ہے،
ظاہر ایک مایوسی جھلک رہی ہے۔ ایک آپ نے فرانسیسی جاسوسوں کا ذکر کیا، تو یہ فرانسیسی جاسوس اس کہانی میں کیسے آ گئے؟
جی، یہ بڑی دلچسپ ہے، بالکل یہ جس طرح فلموں میں ہوتی ہے، یہ اس طرح یہ ہے کہ ایک فرانسیسی جاسوس جن کا نام ہے ایروے یوبیئر، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے شہزادی نے رابطہ کیا تھا اور وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ملک سے بھاگنا چاہتی ہوں تو میری مدد کریں، اور یہ فرانسیسی جاسوس کچھ عرصہ پہلے خود دبئی سے بھاگے تھے, ان پہ کچھ خرد برد کا اس طرح کا الزام تھا, تو وہ بھاگے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میری مدد کریں کہ میں ادھر سے کیسے بھاگوں. تو انہوں نے ان کو کچھ بتایا کہ میں ایک ٹاپیڈو میں گیا تھا, تو وہ ایک طریقہ ہے اور اس میں آپ کو کچھ سامان خریدتے ہیں. تو وہ شہزادی نے سامان خرید بھی لیا, لیکن وہ انہوں نے فائنلی وہ ٹاپیڈو میں بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا, اور وہ اپنی دوست جو ان کی دوست کے بقول وہ اپنی دوست جو فنش مارشل آرٹ کے ایکسپرٹ بھی ہیں, وہ ان کے ساتھ وہ دبئی سے عمان گئیں کار میں, اور عمان سے کشتی میں, چھوٹی کشتی میں وہ ایک جا کے بڑی کشتی میں گئیں بیٹھیں, اور وہاں سے وہ کشتی گوا کی طرف روانہ ہوئی. اور جو عینی شاہدین کے مطابق, جو کہ ان کی اوبویسلی دوست ہیں اور یہ جاسوس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل گوا کے قریب پہنچ گئے تھے, اور اس وقت ہم پہ کچھ کمانڈوز نے حملہ کیا, اور انہوں نے یہ شہزادی کو پکڑا اور ہمیں بھی بلکہ ڈرایا دھمکایا, اور وہ شہزادی کو تو وہ شاید ہیلی کاپٹر میں لے گئے, اور یہ جو دونوں تھے ان کو اسی کشتی میں واپس دبئی میں لائے.
جی اچھا, یہ اچھا خاصا ایک ہائی پروفائل معاملہ ہے, تو کیا ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سیاست کا بھی کوئی عمل دخل ہے یا ہو سکتا ہے؟
جی, اس میں اصل میں کیونکہ عمان کے جو تعلقات ہیں وہ دبئی سے کچھ اچھے نہیں ہیں, تو جو پہلی بات جو ہمارے رپورٹر جو گئے تو انہوں نے پتہ بھی کیا, تو انہوں نے یہی کہا کہ جو حکام تھے کہ یہ ہمارے جو حاکم ہیں, جو ہمارے امیر ہیں, یہ ان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی بتائیے کہ وہ شہزادی کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس پہ بات نہیں کر سکتے. تو اس لیے کیونکہ عمان آ جاتا ہے اس میں درمیان میں شامل, اور اس طرح انڈین گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے, جو یہ جاسوس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمانڈوز جو تھے وہ پہلے انہیں لگا کہ کوئی یہ عرب نہیں ہے, تو لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ انڈین کوسٹ گارڈ لکھا ہوا تھا کہیں, تو وہ کہتے ہیں اگر انڈیا انوالو ہو گیا, تو جب انڈیا سے ہمارے رپورٹر نے پوچھا تو اس کو بھی کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ بالکل جس آپ نے کہا ہے کہ ہائی پروفائل ہے, تو دو حکومتیں, تین حکومتیں انوالو ہو گئی ہیں اس میں, تو ابھی تک بالکل سچ کچھ سامنے نہیں آیا. صرف یہ ایک سچائی ہے کہ وہ شہزادی نہیں پتہ چل رہا کہاں ہے, اور یہ کسی پہ الزام لگانا عمان پہ یا کہیں اور پہ, یہ ابھی واضح نہیں ہے
ابھی تک, مطلب گتھی الجھی ہوئی ہے. بہت شکریہ عارف تفصیلات کے لیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی موجود ہیں, آپ وہاں بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تصادم کے دوران 5 مسلح شدت پسند ہلاک ہو گئے, اور تصادم کی جگہ مظاہرہ کرنے والوں پر فورسز کی فائرنگ سے 5 شہری بھی مارے گئے جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے. تازہ ہلاکتوں کے بعد کشمیر میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں, اور حکام نے بیشتر علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اور انٹرنیٹ کو معطل کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
یہ تصادم جنوبی ضلع شوپیان کے بادی گام میں آج صبح اس وقت شروع ہوا جب فوج نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں ایک یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیع بٹ اور حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر صدام پاڈر سمیت 5 شدت پسند موجود تھے. 33 سالہ رفیع بٹ چند روز قبل ہی یونیورسٹی کیمپس سے لاپتہ ہو گئے تھے. پولیس کے مطابق انہوں نے حزب المجاہدین میں شمولیت کر لی تھی. پروفیسر رفیع کے والدین کو پولیس نے تصادم کی جگہ طلب کیا تھا تاکہ وہ انہیں سرنڈر کرنے پر آمادہ کر سکیں, لیکن 80 کلومیٹر کا سفر شروع کرتے ہی انہیں پتا چلا کہ پروفیسر رفیع تصادم میں مارے گئے. اس سے قبل کشمیر یونیورسٹی کے 15 ریسرچ سکالرز بھی شوپیاں پہنچے تھے, تاہم رفیع نے خود سپردگی سے انکار کر دیا. شوپیاں کے SSP شیلندر کمار نے بھی محسور شدت پسندوں سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اپیل کی تھی کہ وہ سرنڈر کریں.
آپ فائرنگ بند کر دو اور چپ چاپ باہر آ جاؤ. فائرنگ بند کر دو, خدا کے واسطے کچھ نہیں ملنا اس سے, آپ باہر آ جاؤ.
جیسا کہ اب معمول بن گیا ہے, شوپیان میں تصادم کی جگہ ہزاروں لوگوں نے مظاہرے کیے. مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے جن میں سے 5 کی موت ہو گئی. تازہ ہلاکتوں کے بعد پوری وادی میں کشیدگی کی لہر پھیل گئی ہے. حکام نے تمام امتحانات اور انٹرویوز ملتوی کر دیے ہیں جبکہ انٹرنیٹ کو معطل کیا گیا ہے. سابق وزیراعلی اور حزب مخالف نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ یونیورسٹی پروفیسر کا بندوق اٹھانا ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ کشمیر میں مسلح تشدد بے روزگاری کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. دنی ازنا پولیس نے صدام پڈر اور پروفیسر رفیع کے علاوہ مزید 3 شدت پسندوں توصیف شیخ, مولوی بلال اور عادل احمد کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی ہے. واضح ہے گزشتہ 3 برس کے دوران کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح بڑھ گئی ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے دراندازیوں کا سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے, تاہم مقامی نوجوان مسلح گروپوں میں شامل ہو رہے ہیں جن میں اکثر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. پولیس کے مطابق گزشتہ 2 برس کے دوران 200 نوجوانوں نے مسلح تشدد کا راستہ اختیار کر لیا ہے. تصادم کی جگہ مظاہروں کا نیا رجحان بھی ہلاکتوں میں اضافہ کر رہا ہے. لوگ اکثر تصادم کی جگہ پہنچ کر محصور شدت پسندوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن فورسز ان پر فائرنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوتی ہیں. ریاض مسرور, BBC, سری نگر.
اور انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ میں ایک لڑکی کے ریپ کے بارے میں گاؤں کے سردار کو مطلع کرنے پر لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریاست جھارکھنڈ میں ہونے والے اس واقعے میں ملوث ہونے کے الزام میں 14 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 16 سالہ لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کے ریپ کیے جانے کی شکایت گاؤں کے سردار سے کی تھی، جس کے بعد جرگے نے ملزمان کو 100 بار اٹھک بیٹھک کرنے اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ سزا سننے کے بعد ملزمان غصے میں آ گئے اور انہوں نے متاثرہ لڑکی اور اس کے والدین کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد لڑکی کے گھر میں گھس کر اس کو آگ لگا دی۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف نے خواتین اور مرد کھلاڑیوں کے معاوضے کے فرق کو اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے بات چیت جاری ہے۔ پریکٹس سیشن کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بسمہ معروف نے کہا،
ڈفرینس کافی ہے اور میں نے پہلے بتایا کہ بات چل رہی ہے، میں اندر کی بات تو نہیں بتا سکتی لیکن امید ہے کہ پی سی بی اس کو بہتر کرے۔
اور کرکٹ میں نارتھ ہیمپٹن شہر کے خلاف 4 روزہ میچ کے تیسرے دن پاکستان نے اپنی پہلی اننگز کے اختتام پر 428 رنز بنائے اور اسے 169 رنز کی برتری حاصل تھی۔ پاکستان کے اسد شفیق 186 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس کے جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے تک نارتھ ہیمپٹن شائر کی بیٹنگ جاری تھی۔ پاکستان سپر کبڈی لیگ میں آج 4 میچز کھیلے جائیں گے۔ ان میچز میں گوادر بہادر سامنا کریں گے ساہیوال بلز کا، لاہور تھنڈرز مد مقابل ہوں گے کراچی زوراورز کے، پشاور حیدر کا مقابلہ ہوگا کشمیر جانباز سے، اور فیصلہ آباد شیر دلز کبڈی لڑیں گے ملتان سکندر سے۔ ٹینس میں برطانوی جوڑی کائل ایڈمنڈ اور کیمرون نوری ایسٹوریل اوپن میں مینس ڈبل کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی حریف جوڑی لیونارڈو مائر اور جوآؤنگ سوزا کو شکست دی۔ اتوار کے روز فاتح جوڑی کا سامنا نیدرلینڈز کے ویسلے کولہوف اور نیوزی لینڈ کے آرٹیم سٹاک کی جوڑی سے ہوگا۔ باکسنگ میں ٹونی بیلیو نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور ٹائسن فیوری اور آندرے وارڈ کے بعد اب انہوں نے 5th stoppage round میں ڈیوڈ ہے کو بھی شکست دے دی ہے۔ لندن کے O2 ارینا میں ہونے والے اس فائٹ میں فتح ڈیوڈ ہے کی 14 ماہ کے دوران دوسری فتح ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک جذباتی فائٹ تھی۔ سنوکر میں 4 بار کے فاتح جان ہگنز 7th time ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کا مقابلہ 2 بار کے چیمپئن مارک ولیمز سے ہوگا۔ انہوں نے کائرن ولسن کو شکست دی تھی۔ ہگنز گزشتہ برس شیفیلڈ میں شو پیس میں بھی پہنچے تھے، جہاں انہیں عالمی نمبر 1 مارک سیلبی نے شکست دی تھی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے 2 مختلف علاقوں میں کوئلے کی کانوں میں پیش آنے والے حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو سیربین میں آگے چل کر سنوائیں گے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال ناروال میں فائرنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، جبکہ مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ موجودہ جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کی کوشش کی تو اسے تاریخی پچھتاوے کا سامنا ہوگا۔ صوبہ بلوچستان میں کوئلہ کانوں کے 2 مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے کان کنوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے، جبکہ کوئٹہ میں محنت کشوں نے واقعے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ لبنان میں تقریباً 10 سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ پارلیمانی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے. حتمی اور سرکاری نتائج سوموار اور منگل کو متوقع ہیں. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے خوست میں ایک مسجد میں دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. مسجد کو ووٹنگ اندراج کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا.
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازش ظفر. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کوئلہ کانوں میں بڑی تعداد میں کانکنوں کی ہلاکت کے خلاف محنت کشوں نے احتجاج کیا ہے. ایک ہی روز میں 2 مختلف علاقوں میں پیش آنے والے واقعات میں ہلاک ہونے والے کانکنوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے. ہلاک ہونے والے کانکنوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کورٹ آف انکوائری مقرر کی گئی ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
کوئٹہ شہر کے مشرق میں واقع 2 مختلف علاقوں مارواڑ اور سنجدی کے کوئلہ کانوں میں پیش آنے والے حادثات کے بعد ریسکیو کا کام مکمل کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ فاروق حتیق نے بتایا کہ مارواڑ میں 16 جبکہ سنجدی میں 7 کانکن ہلاک ہوئے. تعداد کے لحاظ سے سن 2011 کے بعد بلوچستان کے کوئلہ کانوں میں ایک ہی روز میں کانکنوں کی بڑی ہلاکت تھی. ان ہلاکتوں کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام ہونے والے مظاہرے کے شرکا اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے.
حق دو، حق دو، مائنز کارکنوں کے قاتلوں کو
دونوں علاقوں میں حادثات کا شکار ہونے والے کانکنوں کا تعلق خیبر پشتونخوا کے علاقوں شانگلا اور سوات سے تھا. گزشتہ مابی، سوراب اور دکی کے علاقوں میں کوئلہ کانوں میں پیش آنے والے حادثات کے باعث 8 سے زائد کانکن ہلاک ہوئے تھے. احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان کا کہنا تھا کہ ان حادثات کے ذمہ داروں کو سزا نہ ملنے کی وجہ سے باقی دنیا کے مقابلے میں پاکستان میں ایسے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے.
پوری دنیا میں حادثات میں کمی آ رہی ہے، پاکستان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ میں جو یا حادثات کے ذمہ داروں کو سزائے نہیں دی جا رہی ہے.
دیگر صنعتیں بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے کوئلے کی کانکنی یہاں کی سب سے بڑی صنعت ہے. مزدور تنظیموں کے مطابق ان کانوں کے اندر 60,000 سے زائد افراد کام کرتے ہیں. تحفظ کے لیے جدید انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ان کانوں میں آئے روز حادثات پیش آتے رہتے ہیں. تاہم یہ حادثات ضلع دکی سے سب سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. مزدور تنظیموں کا کہنا ہے کہ کوئلہ کی کانیں بااثر افراد کی ہیں، جس کے باعث ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی.
کہ یہ آئے روز یہ حادثات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ مائن زونر خود کام نہیں کرتے ہیں، ٹھیکیدار کے حوالے کرتے ہیں، اور ٹھیکیدار سب ٹھیکیدار کے حوالے کرتے ہیں. اس کو ورکر کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں.
چیف انسپیکٹر مائنز حکومت بلوچستان افتخار احمد نے بتایا کہ مارواڑ اور سنجیدی میں حادثات کے بعد متاثرہ کانوں کو بند کیا گیا ہے اور تحقیقات کے لیے کورٹ آف انکوائری مقرر کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب وقت ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا. ترتیب و پیشکش وسط اللہ خان.
سوال یہ ہے کہ ہماری قسمتوں کے نگہبان ارکان پارلیمان جب بھی کوئی قانون سازی کرتے ہیں یا کسی قانون یا فیصلے میں ترمیم کی تائید یا مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں تو کیا وہ یہ عمل باہوش و حواس کر رہے ہوتے ہیں؟ آدھے جاگتے سوتے میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، کسی ڈر یا دباؤ کے تحت ربڑ کی بہر بن جاتے ہیں، یا پھر بھیڑ چال سنڈروم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو میں بھی اٹھا دیتا ہوں؟ اگلے انتخابات میں بھی بہت سے نئے امیدوار سامنے آئیں گے، مگر بیشتر وہی نام نہاد الیکٹیبلز ہوں گے. ان میں سے کسی کو بھی ووٹ دیتے ہوئے رائے دہندہ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ماضی میں حلقے، علاقے یا ملک کے بارے میں قانون سازی کے وقت اس امیدوار یا اس کی پارٹی نے کتنا فعال پارلیمانی کردار ادا کیا؟ کیا اس نے پارلیمنٹ کی مدت کے دوران کبھی کوئی بل پیش کیا، کسی بل کی تیاری میں شریک رہا، کسی بل میں کوئی ترمیم تجویز کی، کسی مسئلے پر کبھی اسمبلی میں طویل و مختصر مدلل یا غیر مدلل تقریر فرمائی، کسی پارٹی پالیسی سے اختلاف کیا، یا پھر ہمارے ہزاروں ووٹوں سے منتخب ہو کے ہماری نمائندگی کے لیے ہمارے ہی کندھوں پہ سوار ایوان تک پہنچنے والا ہمارا یہ ہیرو 5 برس محض ہاتھ اٹھا کے یس اور نو کہنے اور پارلیمانی ڈیسک بجانے والا روبوٹ ہی بنا رہا۔ مثلاً گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی میں عزت مآب کیپٹن محمد صفدر نے جو بل پیش کیا، اس میں نیت تو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے احاطے میں قائم ڈاکٹر عبدالسلام سینٹر فار فزکس کا نام بدلنے کی تھی، مگر اجلت میں اسے سینٹر کی بجائے قائد اعظم یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ آف فزکس لکھ دیا گیا۔ 19 ارکان پارلیمان کی تائید سے یہ بل تو منظور ہو گیا، مگر دینی حمیت کے جوش میں کسی ایک نے بھی یہ بل پورا پڑھنے اور اس میں موجود قانونی سقم کی نشاندہی کی زحمت نہ کی۔ ایک تائید کنندہ نے اعتراف بھی کیا کہ اسے ووٹ دینے کے بعد احساس ہوا کہ اس بل کی تائید نہیں کرنا چاہیے تھی۔ کیپٹن صفدر نے بھی بل پیش کرنے سے پہلے یہ چھان بین ضروری نہیں سمجھی کہ نیشنل سینٹر فار فزکس کا نام ڈاکٹر سلام کے نام پہ رکھنے کا نوٹیفیکیشن 1.5 برس پہلے جاری ضرور ہوا، مگر عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا۔ فوج کے جس اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے تحت یہ سینٹر کام کرتا ہے، اس کی فائلوں میں آج بھی اس کا نام نیشنل سینٹر فار فزکس ہی ہے۔ کام بھی نہیں ہوا، مگر ایک اور جگ ہسائی ضرور ہو گئی۔ ایسا ہی ہاتھ گزشتہ برس اس وقت ہوا جب سینٹ میں انتخابی اصلاحات کا بل منظور ہوا، اور چونکہ پڑھنے کی عادت تو کسی کو ہے نہیں، لہٰذا مسلم لیگ نون کی پیش کردہ ترمیم بھی اس بل کے حلے میں منظور ہو گئی، جس کے نتیجے میں عدالت سے نااہل قرار دیے جانے کے باوجود میاں نواز شریف کو پارٹی کا سربراہ بنانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ بعد ازاں اس پارلیمانی خامی کو بھی اضافی عدالتی فیصلے کے ذریعے دور کرنا پڑا۔ کتنے ارکان اسمبلی بجٹ کی دستاویزات چھوڑ بجٹ سمری پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں، کتنے مطلب کی خبر سننے کے علاوہ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، کتنے آخری بار پارلیمنٹ کی لائبریری میں دیکھے گئے، کتنوں نے کسی نجی اور رسمی گفتگو میں کبھی اس کتاب کا حوالہ دیا جو ان دنوں ان کے زیر مطالعہ ہے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی پارلیمنٹ منتخب کر لیں، وہ ذہنی اپاہجوں کا کلب ہی ہوگی، اور اس کلب کے اندر جس معیار کی قانون سازی اور بحث ہوگی، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ادارتی طوائف الملوکی کی صورت بکھرا پڑا ہے۔ ان حالات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، صرف ووٹر ہے۔ ووٹر اگر حالت خواب میں رہے گا تو اس کی تمناؤں کی میراث اسی طرح غیر منتخب قوتوں کے ہاتھوں لٹتی رہے گی۔ مارکیٹ بھلے سیاسی ہو، طلب اور رسد کے اصولوں پہ ہی چلتی ہے۔ طلب کے معیار میں تبدیلی آئے گی تو ہی رسد کے معیار میں بھی بدلاؤ آئے گا، ورنہ تو تیسرے درجے کا سیاسی مال پہلے درجے کے بھاؤ بک ہی رہا ہے۔
وسعت اللہ خان سے آپ سن رہے تھے بات سے بات، اور اب وقت ہے آپ کے خطوط پروگرام میں شامل کرنے کا۔ سنیے آپ کا خط ملا عارف فقار اور زہا جواد سے۔
سامعین کے خطوط پر مبنی ہمارا ہفتے وار پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف فقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ پل مسا کوٹھا سے ماسٹر حق نواز لکھتے ہیں، امریکہ جس لڑائی کو وار آن ٹیرر قرار دیتا ہے، دراصل وہ خود امریکہ ہی کا تیار کردہ ایسا غبارہ ہے جس میں پروپیگنڈے کی غلیظ ہوا بھر کے آسمان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ محکوم ذہنیت والے اسلامی ممالک کے عیاش حکمران اپنی بدعمالیوں کے خلاف اٹھنے والی عوامی شورشوں کو دہشت گردی قرار دے کر انہیں کچلنے کے لیے دھڑا دھڑ امریکہ سے اسلحہ خرید رہے ہیں۔ افسوس کہ بی بی سی جیسا غیر جانبدار ادارہ بھی معاملے کے اس پہلو پر روشنی نہیں ڈالتا۔
ماسٹر جی، ہم حالات حاضرہ پہ تبصرے کے لیے دنیا کے بہترین مبصرین کی خدمات حاصل کرتے ہیں، جن میں امریکی اور یورپی یونیورسٹیوں کے پروفیسر، مختلف تھنک ٹینکس کے محققین اور اخبارات کے مستند تجزیہ کار شامل ہیں۔ آپ کسی ایک آدھ فرد پر جانبداری کا شبہ کر سکتے ہیں، لیکن مبصرین کے سارے پول پر یہ بہتان باندھنا تو خود آپ کی غیر جانبداری کو مشکوک کر دیتا ہے۔
موسخیل میاں والی سے فتح محمد لکھتے ہیں، آپ کے اکثر سامعین تقاضا کرتے ہیں کہ خطوں کے جوابات کا وقت بڑھایا جائے لیکن آپ ٹال جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اتوار کے روز پروگراموں کے آگے پیچھے دھنے بجانی بند کر دیں اور رپورٹروں کے نام بھی نشر نہ کریں تو کافی وقت بچ جائے گا جس میں آپ کم از کم دو خطوط مزید پڑھ سکیں گے۔
حضور، شناختی دھن کسی پروگرام کی پہچان ہوتی ہے اور اسے ختم کر کے ہم پروگرام کو بے شناخت نہیں کر سکتے۔ رہے نامہ نگاروں کے نام، تو کسی شخص کا نام لینے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 یا 3 سیکنڈ۔
فتح محمد مزید لکھتے ہیں، جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف زیر عتاب آئے، بالکل اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی زیر عتاب ہیں اور اسرائیلی عوام انہیں پرائم منسٹر کی بجائے کرائم منسٹر کے طنزیہ خطاب سے نواز رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ کرائم منسٹر کی اصطلاح کا ذکر پاکستانی میڈیا میں نہیں ہوا اور بی بی سی نے بھی اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔
دیکھیے حضور، کرائم منسٹر کی اصطلاح کا ذکر زیادہ سے زیادہ فقاہی کالموں میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی سنجیدہ سیاسی تبصرہ تو نہیں ہے۔
جی ہاں، اس طرح کی ہلکی پھلکی گفتگو تو مزاحیہ کالموں میں ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ اگلا خط ہے صوفی ایس ایم کھڑیٹ کا، لکھتے ہیں، حیرت ہے کہ گزشتہ ماہ آپ نے خطوں کا ایک پروگرام اگلے ہفتے دوبارہ چلا دیا۔ اس طرح کی غلطی کا احتمال بی بی سی والوں سے تو نہیں متوقع تھا۔
ہیومن ایرر، انسان غلطی کر سکتا ہے اور آج کل تو مشینیں بھی غلطیاں کرتی ہیں۔ بہرحال آپ نے تو ہم سے رعایت برتی اور تسلیم کیا کہ یہ عمل سہون سرزد ہوا، لیکن ایک سامع نے تو ہم پر یہاں تک الزام لگایا ہے کہ ہم اپنے چہیتے سامعین کے خطوط دو دو بار نشر کرتے ہیں۔
واہ، ملیر کراچی سے محمد ارشد قریشی لکھتے ہیں، ہم آپ کے پرانے سامع ہیں اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہیں کہ 80 برس سے آپ کی نشریات اسی زور شور سے جاری ہیں۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پر رضا علی آبدی صاحب سے ملاقات ہوئی تو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور ہم بہت دیر تک شاہین کلب اور جرنیلی سڑک کی باتیں کرتے رہے۔ ان پروگراموں کے علاوہ مجھے انگریزی تدریس کے پروگرام بھی بہت پسند تھے۔
یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمارائیاں، لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئیں۔
خط کے آخر میں ارشد قریشی لکھتے ہیں، گیا وقت تو لوٹ کر نہیں آ سکتا، لیکن آپ جرنیلی سڑک اور شاہین کلب کے کچھ اقتباس اپنی ویب سائٹ پر تو شائع کر سکتے ہیں۔
قریشی صاحب، جرنیلی سڑک تو اب کتابی شکل میں دستیاب ہے اور شاہین کلب بنیادی طور پر بات چیت کا پروگرام تھا، مطبوعہ شکل میں تو اس کا سارا حسن ختم ہو جائے گا۔
حیدرآباد سے ہریش کمار راگھانی نے فرمائش کی ہے کہ سائنسی معلومات پر مبنی ایک ہفتہ وار پروگرام پھر سے شروع کیا جائے، اور حاصل پور سے ظفر حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف حکومتیں جو قرضے لیتی رہی ہیں وہ سب کہاں گئے اور قرضے لینے والے چور اب تک پکڑے کیوں نہیں گئے؟
جناب، آنے والی ہر نئی حکومت خود قرضوں کی محتاج ہوتی ہے تو وہ پچھلے قرضوں پر کیسے اعتراض کر سکتی ہے؟
میرپور خاص سے اعجاز علی خاص خیلی لکھتے ہیں کہ ماضی کے کامیاب پروگراموں یعنی شیر دریا اور کتب خانہ کے چیدہ چیدہ اقتباس دوبارہ نشر کیجیے، اور بہاول نگر سے پرنس افضل شاہین کا مشورہ ہے کہ ہمیں اپنے سامعین کو بی بی سی کی ڈائریاں اور کیلنڈر بھیجنے کا سلسلہ پھر سے شروع کر دینا چاہیے۔
ناتھن شاہ سے حوالہ دار قمر دین لکھتے ہیں کہ کشمیری عوام پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف دنیا بھر کے مسلم ممالک کو ایک مشترکہ موقف اپنانا چاہیے۔ اور گوٹ سونا خان سے محمد خان چانڈیو فرمائش کرتے ہیں کہ نصرت جہاں کی آواز میں خبریں بھی نشر کیا کریں۔
اور اب ایک پرانے سامی کا خط، اکری چوک فیض گنج سے محمد عثمان بلوچ لکھتے ہیں، کافی عرصے کے بعد خط لکھ رہا ہوں لیکن اس دوران میں آپ سے یک طرفہ رابطہ مسلسل قائم رہا۔
گرچہ رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔
واہ، آگے چل کر لکھتے ہیں، وسط اللہ خان اور شفیع نقی جامی اردو سروس کی رونق ہیں، خدا انہیں سدا سکھی رکھے، اور وہ اسی طرح اپنی باتوں کے موتی بکھیرتے رہیں۔
موتی تو ہم بھی بہت بکھیرتے ہیں حضور، کبھی ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے۔
اور یہ ہے آج کی محفل کا آخری خط، شارجہ سے نورین خواجہ لکھتی ہیں، گرمی ہو یا سردی، آپ کے پروگرام اسی تسلسل سے جاری رہتے ہیں اور آپ کے سامعین بھی صحرا میں ہوں یا جنگل میں اسی باقاعدگی سے آپ کی خبریں اور تبصرے سنتے رہتے ہیں۔ اتنی طویل خدمات کے عوض آپ کے ادارے کو اب تک کوئی عالمی ایوارڈ کیوں نہیں دیا گیا؟
محترمہ، ہمارے لیے آپ کا یہ تبصرہ ہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے. اگر سامعین ہمارا کام پسند کرتے ہیں، وہ ہمارے کام سے مطمئن ہیں، تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے.
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں، یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد.
اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل اختتام کو پہنچتی ہے. آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
سیربین میں آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا. اور پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین میں بڑی خبر رہی پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ. پولیس کے مطابق حملہ ور ایک 22 سالہ شخص ہے. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور آج اتوار ہے، وقت ہے پروگرام میں کسی معروف ہستی کا انٹرویو آپ کو سنوانے کا. سانیا مسکتیا پاکستانی فیشن کی بہت مقبول نام ہے، اور حال ہی میں انہوں نے ایک مہینے میں 2 کلیکشنز لاہور اور کراچی کے ریمپ پر دکھائے، اور اب انہوں نے فلموں کے لیے بھی مکمل طور پر کاسٹیومز ڈیزائن کرنا شروع کر دیے ہیں. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے کراچی میں سانیا سے ملاقات کی اور فیشن کی دنیا کے بارے میں ان سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو.
نخرے کیوں کر دیا من چچدا نہیں، کتنا سوال کر دیا نا میں سنتا نہیں. ہور دس کنی تعریف چاہی دیا تینو، ہور دس کنی تعریف چاہی دیا تینو.
سانیا مسکتیا کے ساتھ کراچی میں پاکستان کی سہر فہرست کے ڈیزائنرز میں گنی جاتی ہیں، اب جانی جاتی ہیں اپنے بہت ہی گلیمرس کام کے لیے. سانیہ، آپ کے گھر میں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی ایک اکلیکٹک قسم کا ڈیزائن ہے آپ کا یہاں. ماڈرن چیزیں بھی ہیں، پرانی بہت بروک قسم کا مرر بھی ایک لگا ہوا ہے. الگ الگ سٹائلز آپ نے ایک ساتھ ملا کر، بہت ہی آرٹسٹک قسم کا گھر.
تھینک یو سو مچ. میرا ایک دوست ہے یوسف شہباز لاہور سے، ہی از اے ویری فیمس انٹیریئر آرکیٹیکٹ. ہی سورٹ آف ہیلپ می پٹ اٹ ٹوگیدر. گھر ایک ایسی جگہ ہے جب آپ کام سے آتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، تو آپ کو خوش کرنا چاہیے آپ کے سراؤنڈنگس.
تو مطلب خوبصورت چیزیں سب جگہ ہونی چاہیے جو آپ دیکھ سکیں.
ہاں، بہت سارا رنگ، خوبصورت تصویریں، بس تاکہ آپ کو سکون اور آرام ملے.
اچھا، یہ جو سامنے میں دیکھ رہی ہوں، بہت بڑا سا دل ہے جس میں لائٹیں ہیں. پاکستان میں ہی خریدا تھا دل؟
یہ یوسف نے بنایا میرے لیے. مجھے بہت پسند تھا، میں نے اس کی دکان پہ دیکھا تھا.
آپ کا بھی اتنا بڑا دل ہے؟
آئی ہوپ سو. جی،
انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر جو ہے، وہاں آپ نے ٹیکسٹائلز میں ڈگری حاصل کی. ٹیکسٹائلز کے بعد آپ فیشن ڈیزائن میں آئیں.
میرے لیے ایک مرجر تھا بٹوین آرٹ اینڈ فیشن ان ٹو ٹیکسٹائلز، کہ آپ کپڑا کس طرح ویو کرتے ہیں. مجھے یہ کچھ پہلے نالج نہیں تھی کہ وارپ کیا ہوتا ہے، ویفٹ کیا ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں انڈس ویلی سے نکل کر کام کروں گی، یا لیٹ الون خود کا لیبل ہمارا ہوگا. آئی تھنک اٹ واز جسٹ اے نیچرل پروگریشن، بیکاز ٹیکسٹائل بیکیم اے میڈیم آف ایکسپریشن فار می، فار آرٹ، ٹو کریٹ، ٹو میک سم تھنگ بیوٹیفل.
سلک پہ بھی آپ اپنی ڈیجیٹل پرنٹنگ کرتی ہیں، وہ بڑے آپ کے ٹیونکس بہت پہنے جاتے ہیں.
جی، میں چاہتی تھی کہ ہماری ڈیزائنز یونیک ہوں. ہم کلیکشن بیسڈ کام کرتے ہیں، تو ہر کلیکشن میں ہم ایک تھاٹ پروسیس دیتے ہیں. جب ہم نے شروعات کی تھی پرنٹس بنانے کی اور سب پینٹنگس کو فیبرک پہ ٹرانسلیٹ کرنے کی، ہمارا ایک تھا مٹیالہ، وہ متھلا آرٹ کیوز فرام انڈیا، اس سے ہم انسپائر ہوئے تھے. 25 پیس جیسے بنائے تھے اور وہ پرنٹس وہ آل ڈوڈلز فرام دا آرٹ کیوز کی ڈرائنگس. ہر سیزن کے لیے ہمارا ایک کلر پیلٹ ہم چوز کرتے ہیں. سو وہ جو ٹیونکس ہوتے ہیں بہت ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں, بہت سگنیچر ثانیہ مسقط یا استھیٹک ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو وہ بہت پسند آتا ہے کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ایک چیز جب آپ کپڑے پہنتے ہو آپ کو خوش ہونا چاہیے, ہر عورت کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے. اٹس ویئربل آرٹ.
صرف یہ نہیں ہے کہ واٹ یو آر کمفرٹیبل ان, مگر ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ میں یہ پہن رہی ہوں.
آج کل سب کی پرسنالٹیز بہت انڈیویجول ہے, بیکاز آف سوشل میڈیا, بیکاز آف آل دس ایکسپوجر آن دی انٹرنیٹ. آئی تھنک اٹس اے ویری گلوبل کنیکٹڈ ورلڈ ہم جس میں رہتے ہیں, ایون پاکستان میں. جو ہمارے کپڑے ہیں ویئربل آرٹ ان ٹرمز آف فیبرکس, ان ٹرمز آف یو نو دا آئیڈیاز, بٹ اٹس ناٹ تھیٹریکل, اٹس ویئربل. آپ کچھ رن وے پہ دیکھیں ہمارے شو کے, آپ جا کے خرید سکتے ہیں وہ دوسرے دن. یو نو واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ.
بہت سارے ایسے پاکستانی ڈیزائنرز بھی ہیں جو بہت ڈرامیٹک ہیں, جن کا رن وے پہ جو کام ہوتا ہے وہ شاید بہت ہی کانفیڈنٹ خاتون پہن سکیں. علی زیشان بھی اس میں ایک ہیں کہ ان کا ایک بڑا ڈسٹنکٹ اسٹائل ہے. جو خواتین ان کا کام پہنتی ہیں وہ بہت ہی بولڈ قسم کی خواتین ہوتی ہیں. جو ثانیہ مسقطیا پہنتی ہیں وہ خاتون کون ہیں؟ آپ کس کے لیے ڈیزائن کرتی ہیں؟
جب میں نے شروع کیا تھا میں اپنے خود کے لیے ڈیزائن کرتی تھی کہ مجھے کیا پسند آئے گا, مارکیٹ میں کیا گیپ ہے. ہم نے ایک نیش مارکیٹ کے لیے ڈیزائن کرنا شروع کرا. مارکیٹ میں ایک لگژری پریٹ آف دا ریک کی ایک کمی ہم نے محسوس کی تھی, اور اس کے لیے ہم نے ڈیزائن کرنا شروع کیا تھا. میں سمجھتی ہوں کوئی بھی امپاورڈ, اسٹرانگ, انڈیپینڈنٹ وومن ہمارے کپڑے شاید پہنے اور پہنتی ہیں. ہر واکس آف لائف سے, بڑی عمر کی کوئی خواتین ہو, سب کو اچھا لگنا ہوتا ہے, سب کو اچھا محسوس ہونا ہوتا ہے. آپ اچھا لباس پہنیں, آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, آپ کمفرٹیبل ہو, اچھا کوالٹی کا سلک ہو, کاٹن ہو, ویل فنش ٹیلرڈ گارمنٹ سب کو پہننا ہوتا ہے. لائک دیر از نو ایج bracket we confine ourselves to.
ایج بریکٹ پہ آپ کنفائن نہیں کرتی, مگر آپ کے کپڑے ہیں ینگ تو ہیں نا آپ کے کپڑے.
سو ہمارے سب رن وے کپڑے شوز کے آف کورس ڈرامیٹک کٹس, کول سلوئٹس, بیکاز دیٹس دا رن وے, اینڈ دین آف کورس وہ ریٹیل فرینڈلی بھی ہوتا ہے. بٹ بہت سارے خواتین آتی ہیں ان کو دوپٹہ پہننا ہے اور ان کو کرتا چاہیے, ان کو بھی شوق ہے, شاید وہ پہن نہیں سکتے, شاید ان کی فیملیز میں الاؤڈ نہیں ہے کہ نو بیک لیس ہو یا سلیو لیس ہو, لیکن ان کو بھی خواہش ہے کہ وہ بھی کچھ ڈفرینٹ کریں. تو وہ بیلٹ لے لیتی ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی سلیوز اچھی بنا دیں. اس میں ہمیں ایز اے ڈیزائنر کچھ انوویٹ کرنا ہوتا ہے.
خود ہی ڈیل کرتی ہیں یا آپ کی پوری ٹیم ہے جو ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے؟
نام ثانیہ مسقطیا ہے لیکن اٹس ٹیم ثانیہ مسقطیا. ہم ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. میں کلائنٹ سے نہیں ڈیل کرتی, میں آفس میں ہوتی ہوں, میں کریٹو چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. میرے پاس ایک ڈیزائن ٹیم ہے, ویری ویری ٹیلنٹڈ. آئی ہیو سم ڈیزائنرز ہو آر جسٹ ڈیلنگ وتھ کلائنٹس.
آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی کام کرتے ہیں جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. تو پہلے تو ایک فیشن کا جو بزنس ہے اس پہ اتنا ایمفسس نہیں ہوتا تھا اس وقت, کیونکہ چھوٹی انڈسٹری تھی. اب انڈسٹری بھی ایکسپینڈ کر گئی ہے. آپ کے اور آپ کے بھائی کا ایک ساتھ کام کرنا, ایک تو وہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی بہن لڑتے بھی بہت ہیں, تو کیا آپ بھی لڑتے بہت ہیں یا مطلب پھر بھی کام پہ زیادہ ریلیکس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟
تو میرا نیا بزنس پارٹنر وہی بزنس چلاتا ہے اور رن کرتا ہے. میں کریٹو ٹیم کی سائڈ پہ ہوتی ہوں, سو آل دا فن اسٹف, مجھے کوئی ٹینشن کام کی نہیں ہوتی کہ دا ورکنگز آف اے بزنس. ہم بہت لڑتے ہیں لیکن 5 منٹ میں بند بھی جاتی ہماری, اور صرف کام پہ. گھر پہ ہم بیسٹ فرینڈز ہیں بیکاز صرف 2 سال کا ہمارا ایج گیپ ہے, اور بہت اچھا ہے ایک طریقے سے. اس کے لیے ہمارے رولز بالکل الگ ہیں, اس کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے میرے کام میں, اور اس کے فیلڈ میں میری کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی.
وہ یہ نہیں کہتا کہ ثانیہ یہ جو ہے یہ رینج بالکل نہیں چل رہا آج کل, کچھ اور, یو نو دا بزنس ریکوائرز سم تھنگ ڈفرنٹ؟
نو, ایبسلیوٹلی ہی ول سے کہ مجھے یہ پرائز رینج میں یہ بنا کے دو, اور یہ چیزیں, دیز آر یہ بیسٹ سیلنگ آئٹمز ہیں, یو نو ان دا لاسٹ منتھ, یہ میک مور ویریشنز آف دس, دس از واٹ سیلنگ, یو نو ہی ہیز ہز پلس آن دا مارکیٹ. ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ آپ بیسٹ سیلرز ہیں. اور ہمیں جب فیڈ بیک ملتا ہے, جب ہمیں عمیر بتاتا ہے, آف کورس دین وی میک مور آف دیٹ اینڈ گو ان دیٹ ڈائریکشن, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو سیل.
صرف 2-3 ہفتے میں آپ نے 2 کلیکشنز لانچ کی. آپ نے لاہور کے لیے الگ کلیکشن کیا, کراچی کے لیے الگ کلیکشن کیا. بہت سے ایسے ڈیزائنرز ہیں جو وہی کلیکشن لاہور میں کر لیتے, وہی کلیکشن کراچی میں.
دیکھیے, آئی تھنک ٹو شو ایٹ فیشن ویک بہت امپورٹنٹ ہے ریگولرلی, بیکاز ہمارے لیے یہ بزنس ہے. یہ تو پہلے سے ہمارے کیلنڈر میں یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم پی ایف ڈی سی میں دکھائیں گے. وہاں ہماری پریڈ کلیکشن تھی, پرنٹ سینٹرک کٹس, لاٹ آف مونوکروم بلیک اینڈ وائٹ وتھ کلر سگنیچر ثانیہ ماسکتیا, اور جو ہمارا ہم شو کیس ہوا تھا وہ فارمل وے ہے. ابھی اپ کمنگ سمر ویڈنگز ہو رہی ہیں, لوگوں کو آرڈر کرنا ہے, پیپل وانٹ نیو اسٹف, سو وی ہیو ٹو میک اٹ.
گرمیوں میں بھی شادیاں, اتنی گرمی ہے اس میں کیا پہنے گی دلہن؟ یا تو آپ کو لان کا ان کے لیے غرارہ بنانا پڑے گا.
لوگ بہت شوقین ہیں. آئی تھنک پاکستان میں ویڈنگ کلچر بہت اسٹرانگ ہے. ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ اٹ, سنورنا بننا. اٹ واز اے ویری میوٹڈ کلر پیلٹ, وائٹس اینڈ پنکس اینڈ جسٹ ویری لائٹ, ویری ڈریمی, ویری فلوئی سلویٹس, کچھ چست نئی شلواریں اور ڈریپڈ پینٹس, کیمونوز.
شاید ونٹر کلیکشن آپ کی زیادہ وائبرنٹ ہو.
جی, کیونکہ ونٹر میں جول کلرز بہت پیارے لگتے ہیں, ویلوٹس بہت خوبصورت لگتے ہیں, تنچوئی, رچ فیبرکس, ڈارک کلرز, ڈیپ ٹونز. سمر میں کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے, آئی تھنک موسم کے لحاظ سے, آپ کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے لائٹ کلرز بہتر لگتے ہیں.
بہت سیلیبریٹیز ہیں جو آپ کا کام پہنتی ہیں یا پہنتے ہیں. ماہرہ خان نے آپ کا بہت کام پہنا ہے میرا خیال, اور سنم سعید بھی آپ کے جوڑے پہنتی ہیں, اور فلموں کے لیے آپ نے کام کیا ہے. بن روئے میں آپ نے چند بنائے تھے کپڑے, میرا خیال شہرزاد تھا ماہرہ خان کا جو ایک سیریل تھا اس کے لیے آپ نے کپڑے کیے تھے. اب آپ بنا رہی ہیں ایک پوری فلم کے لیے, آپ وارڈروب کر رہی ہیں سات دن محبت ان, جس میں ماہرہ اور شہریار منور ہیں.
بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا, کیونکہ ہم سب دوست ہیں جو کام کرتے ہیں ساتھ, ہم سب کی ویوز لینس ملتی ہیں.
پاکستانی فلمیں دیکھتی ہیں مطلب, کیونکہ آج کل بہت ریوائیول چل رہا ہے پاکستانی فلموں کا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیزائنر کے طور پہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟
میں پاکستانی ڈرامے بہت دیکھتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے, اور ابھی موویز بھی بہت اچھی آج کل آئی ہیں. اور آئی تھنک ایز اے ڈیزائنر یو آلویز اپریشیٹ بیوٹیفل گارمنٹ, اسپیشلی ان بالی ووڈ. یو نو بالی ووڈ کپڑے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, بہت یادگار قسم کی سینز ہوتی ہیں, اور آپ کو یاد رہتا ہے کیونکہ وہ.
کون سی فلم کی بات کرتے ہیں آپ؟ زیادہ تر بہت لوگ جب کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں سنجے لیلا بھنسالی اور دیپیکا پاڈوکون اور اس قسم کی, یو نو پدماوت.
مجھے تو ہم دل دے چکے سنم بھی یاد ہے, آئی مین وتھ ایشوریا لوکنگ بیوٹیفل ان ہر, یو نو دس لائلیک ساری اور لہنگا, آئی کانٹ ریمبر اٹ ایگزیکٹلی, بٹ اٹس جسٹ میموریبل, دے جسٹ گیٹ امپرنٹڈ ان یور مائنڈ, بیوٹیفل بیوٹیفل کریشنز.
تو اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ بھارت کے کسی اداکار یا اداکارہ کو آپ ڈریس کریں, تو کسے چنیں گی آپ؟
آئی تھنک سب اتنے ٹیلنٹڈ ہے, دے آل بیوٹیفل ٹیلنٹڈ ویمن. ہم نے لیکمے فیشن ویک انڈیا میں بامبے میں اپنی کلیکشن دکھائی تھی چند سال پہلے, اور پھر سونم کپور نے ہمارا ایک ٹاپ پہنا تھا کاسموپولیٹن انڈیا, سو دیٹ واز ویری نائس. بٹ دیپیکا پادوکون وڈ بی امیزنگ, کرینا
بھیج دیں انہیں ایک دو آؤٹ فٹس. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی فیشن کہاں ہے اور اسے کہاں جانا چاہیے؟
ہم بہت اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ اتنی ساری فیشن کاؤنسلز ہیں, کام ریگولیٹ ہو گیا ہے لوگوں کا, لوگ کلیکشن دکھا رہے ہیں, دیر از اے بوم ان دا ریٹیل انڈسٹری ان پاکستان. بہت کچھ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے انشاءاللہ.
کمپیٹیٹو بھی ہو گیا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اور ناسٹی بزنس ایز ویل نا.
آنیسٹلی می اینڈ مائی برادر ہم لوگ فیشن پالیٹکس میں نہیں پڑھتے, ہمارا کام ہے یہ, ہمیں بہت شوق ہے, ہم کرتے ہیں. فار اس اٹس ورک, جو ہمیں بتائے گا کہ فیشن شو ہے ہم وہاں کریں گے, بیکاز آپ اپنا کام دکھائیں گے ایک فورم میں, ایک نئی سٹی میں آپ کا برانڈ بلڈ ہوگا, اس طریقے سے آپ کے کلائنٹس آئیں گے. اٹس آل اباؤٹ بزنس.
فیشن ڈیزائنر سنیا مسکتیا سے فیفی ہارون کی گفتگو آپ نے سنی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر, پروڈیوسر تھے عارف شمیم, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزین لینن, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال ناروال میں فائرنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گئے ہیں. ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے, جبکہ مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے.
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ موجودہ جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کی کوشش کی تو اسے تاریخی پچھتاوے کا سامنا ہوگا۔ صوبہ بلوچستان میں کوئلہ کانوں کے دو مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے کان کنوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے، جبکہ کوئٹہ میں محنت کشوں نے واقعے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ لبنان میں تقریباً 10 سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ پارلیمانی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، حتمی اور سرکاری نتائج کل اور منگل کو متوقع ہیں۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے خوست میں ایک مسجد میں دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔